دیکھیے بھائی کتاب پر. وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الْغَبِيطُ بِنَا مَعًا عَقَرْتَ بَعِيرِي يَمْرَأَ الْقَيْسِ فَانْزِلِي فَقُلْتُ لَهَا سِيرِي وَأَرْخِي زِمَامَهُ وَلَا تُبْعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُحَلَّلِي. امرؤ القیس دارہ جلجل کا ذکر کر رہا ہے بھائی اور بتلاتا ہے کہ میری ان عاشقاؤں کی وجہ سے، ان محبوباؤں کی وجہ سے میرے اوپر بڑے اچھے دن بھی آئے ہیں، اور خاص طور پر دارہ جلجل کا دن، اور جس دن کہ میں نے کنواری لڑکیوں کے لیے اپنی اونٹنی، اپنی سواری کو ذبح کیا، اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ میری اس اونٹنی کا کجاوا ان لڑکیوں کی اونٹنی پر لدا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، اور ان لڑکیوں نے وہ دن گزارا ایک دوسرے کی طرف گوشت پھینکتے ہوئے، اور اس کی چربی جو کہ بٹے ہوئے خالص سفید ریشم کی جھالر کی طرح تھی. تو آگے کہتا ہے وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي. وَيَوْمَ اس کا عطف بھی اسی ما قبل والے یوم پر ہے بھائی، اور اس پر بھی وہی اعراب آئیں گے اس پر جو اس پر تھے، اور اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے دَخَلْتُ ماضی کی طرف، اور ماضی کیا ہے؟ مبنی، اور مبنی کی طرف جس معرب کی اضافت ہو جائے تو اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. خدر، خدر کہتے ہیں حودج کو بھائی، خدروں حودج عرب کا طریقہ تھا، کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا، دھوپ بڑی شدید ہوتی تھی بھائی، دھوپ وہاں بڑی شدید ہوتی ہے، تو وہ یوں کرتے ہیں کہ اس اونٹ کے اوپر ہی کچھ لکڑیاں وغیرہ نصب کر کے، اور پھر اس پر پردے، پھر ان پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ نما اور پردہ کی جگہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں. تو عام لوگ تو زیادہ اس کو نہیں بناتے، لیکن جس نے کوئی سفر کرنا ہو، یہ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ سختی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے پھر وہ حوضج بنا دیا جاتا تھا تاکہ دھوپ کی شدت اور تیزی سے حفاظت رہے بھائی. اور وہ بڑا ہلکا پھلکا سا ہوتا تھا بھائی، بس لکڑیاں کھڑی کی اور ان کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا بھائی، تو ان کا خاص طریقہ تھا کہ وہ گرے بھی نہ اور مضبوطی سے قائم رہے بھائی، تو اس کو حوضج کہتے ہیں، عربی میں خیترون اور اردو میں حوضج بھائی، حوضج. اور اسی طرح یہ جو خیتر ہے یہ پردے وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. حوضج میں بھی کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف پردے لٹتے ہوتے ہیں. عنیزہ یہ شاعر کی، امرؤ القیس کی عاشقہ ہے بھائی، اس کے چچا کی بیٹی، اور میں نے پہلے بتلایا کہ اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا، اور اس کے بارے میں یہ بڑے اشعار کہتا ہے بھائی. فقالت لک الویلات، ویلن، ویلن کے معنی ہیں ہلاکت، ہلاکت بھائی، ویلن اور ویلتن، اور اسی کی جمع پھر ویلات بھائی. ان نکا مرجلی، یاد رکھیے رجیلا یرجلو رجلن کے معنی ہیں پیدل ہونا، پیدل چلنا، جو پیدل چلنے والا ہو اس کو کہتے ہیں راجل، ایک تو ہے نا راکب سوار، اور ایک جو پیدل چلنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ راجل بھائی، راجل. تو راجل کا معنی خود پیدل چلنے والا، رجیلا یرجلو کا معنی ہے خود پیدل چلنا، اور ارجلا یرجلو ارجالن باب افعال میں لے گئے، اس کا معنی ہے دوسرے کو پیدل کرنا، سے مرجل اس میں فاعل ہے، پیدل کرنے والا، اور یا متکلم کی ہے مرجلی، مجھے پیدل کرنے والا. تو امرؤ القیس کہتا ہے ویوم دخلت الخدر خدر عنیزۃ فقالت لک الویلات انک مرجلی. تو امرؤ القیس اس دن کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، دارہ جلجل میں میں نے اس طرح کیا اور پھر میں نے ان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دی. اونٹنی کے ذبح کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا اب واپس چلنے لگے تو ان میرا سامان وغیرہ ان لڑکیوں نے اپنے اونٹوں پر لاد لیا اور اسی طرح میرا جو کجاوا تھا وہ بھی ایک اونٹ پر لاد دیا گیا بھائی. اور پھر میں رہ گیا تو وہ جو عنیزہ کی سہیلیاں تھیں وہ عنیزہ سے کہنے لگی امرؤ القیس کو تم اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرو. سہیلیاں تھیں مذاق کر رہی ہیں تو اس نے انکار کیا لیکن صاحب نے بہت اصرار کیا نہیں اس کو تو تمہیں اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرنا پڑے گا. حودج اس کی اونٹ پر بنا ہوا تھا تو چنانچہ اس نے حودج سے آگے باہر کے حصے میں کس کو سوار کر لیا امرؤ القیس کو سوار کر لیا. اب اونٹ پر امرؤ القیس سوار ہو گیا اور اگلے حصے پر وہ سوار ہے اور ساتھ ہی پیچھے وہ حودج چھوٹا سا کمرہ نما پردوں سے بنا ہوا ہے جس میں عنیزہ بیٹھی ہوئی ہے. تو امرؤ القیس پیچھے کو مڑتا پردے وغیرہ ہٹاتا اس کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف رہتا اور اس کے دیدار کے لیے بھی لذت اٹھاتا اور پھر کبھی اس کو گلے لگانے کی کوشش کرتا کبھی اس کے ساتھ بوسوں کے نار کی کوشش کرتا اور وہ عنیزہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی ایک طرف ہو رہی ہے کبھی دوسری طرف ہو رہی ہے. تو وہ جو کجاوا تھا وہ جو اوپر جو حودج تھا جس کے اوپر رکھا ہوا تو وہ دائیں اور بائیں ظاہر سی بات ہے جب وہ زور لگا رہا ہے تو کبھی ایک طرف وہ جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف جھک جاتا ہے. تو عنیزہ اسے کہتی ہے کہ امرؤ القیس تیرے لیے ہلاکتیں ہوں تو مجھے پیدل ہی کر دے گا تو مجھے پیدل ہی کر دے گا یعنی جب اس طرح تو کر رہا ہے تو وہ کجاوا اور وہ حودج بار بار ادھر ادھر ہلے گا تو اسے تو اونٹ کی کمر زخمی ہو جائے گی اور جب اونٹ کی کمر زخمی ہو جائے گی پھر تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیچے اتر کر پیدل چلنا پڑے گا. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہی ذکر کر رہا ہے ویوم دخلت الخضر خضرا عنیزۃ فقالت لک الویل تو انک مرجل. اور خاص طور پر وہ دن کے جس دن میں داخل ہوا اس حودج میں خضر عنیزۃ یعنی کہ عنیزہ کے حودج میں. یہ خضر ثانی جو آ رہا ہے یہ اول سے بدل ہے بدل ہے. اور جس دن کے میں داخل ہوا الخضر اس حودج میں الف لام آیا نا اس حودج میں آگے پھر بتلا رہا ہے خضر عنیزۃ یعنی کہ عنیزہ کے حودج میں فقالت تو کہنے لگی لکل ویلا تو تیرے لیے ہلاکتیں ہوں انک مرجلی یقیناً تو مجھے پیدل کرنے والا ہے یقیناً تو مجھے پیدل ہی کر دے گا. مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو خضر عنیزۃ یہ عنیزہ یاد رکھیے غیر منصرف ہے کیونکہ ایک تانیث ہے اور ایک علمیت ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے بھائی لیکن یہاں پر کسرہ اور تنوین آ رہے ہیں بھائی تنوین لائی گئی بھائی یہ ضرورت شعری کی بنا پر. کس بنا پر؟ ضرورت شعری بھائی. بھائی یاد رکھیے اشعار کا اپنا مخصوص وزن ہوتا ہے ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جائے شعر کا سارا وزن خراب ہو جاتا ہے. اشعار بہت زیادہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا ترنم روانگی اور خلاصت ہوتی ہے بھائی. آپ اردو کے اشعار میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر زبان میں اسی طرح ہیں جو اشعار ہیں ان میں ایک خاص قسم کا ترنم اور روانگی ہوتی ہے بھائی اور جن کو اللہ نے ذوق دیا ہوتا ہے وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں بھائی فوراً پہچان لیتے ہیں. چنانچہ اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑے شاعر کے پاس اپنا کلام لے کر جاتے ہیں اور وہ پھر اس میں اصلاح کرتا ہے وہ ترنم اور روانگی جہاں نہیں ہو رہی اس کو صحیح کرتا ہے بھائی الفاظ وغیرہ بھی اور بھی چیزیں. تو یہ خاص قسم کا ترنم اور روانگی ہوتی ہے اور یہ ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے بھائی. اور یہ اگلے سال آپ پڑھیں گے بھائی علم عروض بھائی جس میں اور اشعار کے اوزان ذکر کیے جاتے ہیں. یہ فن ایجاد کیا امام خلیل ابن احمد نے بھائی سب سے پہلے اللہ نے ان کو یہ علم نصیب فرمایا. امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی ایسا علم نصیب فرما جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو نہیں دیا. چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور وہ ایک دن بازار سے لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے تو چلتے چلتے اچانک ان کی توجہ ہوئی, غور کیا تو لوہاروں کے جو ہتھوڑے چل رہے تھے ہر طرف تھک تھک ہو رہی ہے, ہتھوڑے چل رہے ہیں, غور کیا تو ان میں سارے ہتھوڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا ترنم اور ایک روانگی تھی, ایک خاص ترتیب سے چل رہے تھے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے, ادھر اس طرف دو تین اکٹھے ہتھوڑے چلے, ساتھ ہی اس طرف دو تین اکٹھے چلے, یعنی ان میں وہ جو وقت ہوتا تھا بالکل برابر اسی وقت کے لحاظ سے, تو جو پہلے ہے وہ پہلے ہے, جو بعد میں ہے وہ بعد, وہ بار بار چل رہے ہیں, وہ خاص ترنم ان کے اندر مسلسل اسی طرح آ رہا ہے. تو اس سے ایک دم اللہ نے ان کے ذہن میں یہ اوزان جو ہے ذہن میں اشعار کا وزن ڈالے, اور پھر آ کر انہوں نے اشعار پر غور شروع کر دیا کہ ان کے اندر بھی خاص ترنم اور روانگی ہے, اور پھر غور کرتے گئے اشعار کے اوزان نکالتے گئے بھائی, اور اشعار کے بہت سے اوزان ہیں, یہ ایک وزن نہیں بہت سے اوزان ہیں, اور وہ غور کرتے خوب غور و فکر کرتے تو بہت سے اوزان ہیں آپ پڑھیں گے, اور بڑا مشکل فن ہے بھائی, بہت مشکل فن ہے. تو انہوں نے ایک ایک شعر کے اوزان نکالنا شروع کیے اور دیکھ کر حیران رہ گئے بھائی, یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار دیکھتے وہ, دیکھو یہ تو اسلام سے بھی پہلے کے اشعار ہیں, اور یہ فن کون کس کو دیا اللہ نے, امام خلیل ابن احمد کو کتنے عرصے کے بعد. تو وہ جو پرانے اشعار ہیں جو صدیوں پہلے یا بیسوں سال پہلے جنہوں نے کہے تھے, ان اشعار کو پکڑتے ہیں اور ایک وزن خوب غور کر کے انہوں نے وزن نکالے, پھر اس وزن پر پرکھنا شروع کرتے ہیں, قصیدے کے پہلے شعر سے وزن پرکھتے شروع کیا اور آخری شعر تک چلے گئے, حیران رہ گئے, ساروں میں ایک ہی وزن چل رہا ہے, ایک ہی ترنم ہے بھائی, باتیں بدل رہی ہیں, الفاظ بدل رہے ہیں, لیکن ترنم اور روانگی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا, قصیدے کے آغاز سے اختتام تک وہی ترنم, وہی روانگی, وہی سلاست ہے بھائی. تو یہ تو وہ لوگ جنہوں نے اشعار کہے تھے, یہ امراؤ قیس وغیرہ, انہیں تو اس فن کا علم نہیں تھا, لیکن اللہ نے ان کو ذوق دیا ہوا تھا بھائی, بات سمجھ میں آ گئی, تو ان کو ذوق دیا ہوا تھا اور اسی ذوق کے ذریعے وہ فیصلے بھی کرتے تھے. وہ میں نے بتایا سوتے اوقات میں سارے اپنے اپنے اشعار لاتے تھے بھائی, اور وہاں جو ان کے ماہرین ہوتے تھے وہ ان اشعار کو سن کر فیصلہ کرتے تھے کہ کون سے اشعار بہترین ہیں, کون سے اشعار خراب ہیں, اور پھر ان کو رد کرتے تھے, اور پھر بالآخر چنتے ہوئے انہوں نے یہ سات معلقات چنے کہ یہ سب سے بہترین کلام ہے. اور میں نے بتایا ان کا انتخاب آج تک مسلم ہے, آج بھی عرب دیہاتوں کے اندر لوگوں کی زبانوں پر یہ امراؤ قیس وغیرہ کے اشعار ہوتے ہیں, پورے پورے قصیدے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں, اور ان کو پڑھتے ہوئے وہ بے انتہا لطف محسوس کرتے ہیں اور اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے اشعار ہیں عربی کے بھائی. میں ذکر یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح عنیزتین جو ہے, یہ عنیزتین جو ہے یہ غیر منصرف ہے, لیکن یہاں اس پر کثرہ اور تنوین پڑھی گئی بھائی ضرورت شعری کی بنا پر. بھائی عام کلام میں بہت سی ایسی چیزیں جو جائز نہیں ہوتی, اشعار کے اندر ان کی گنجائش ہوتی ہے شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر یہ عنیزہ کے آخر میں تنوین نہ ہو تو سارے شعر کا وزن ہی خراب ہو جاتا ہے. تو مجبوری تھی بھائی شعر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑا, اس کو منصرف پڑھنا پڑا بھائی. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان میں کوئی شاعر کہتا ہے اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ والمسك ما کررته یتضوع, اعد ذکر نعمان لنا, نعمان نعمان یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے, ایک عالمیت ہے اس کے اندر اور ایک الف نون زائدہ تان ہے, تو نعمان یہاں پر اس کو منصرف پڑھا گیا بھائی, منصرف پڑھا گیا کس بنا پر, ضرورت ہے شعری کے, شعر کا وزن ٹھیک رہتا ہے اگر اس کو ہم تنوین نہیں پڑھتے تو شعر کا وزن ہی ٹھیک نہیں رہتا، شعر خراب ہو جاتا ہے، تو یہ ضرورت شعری کہلاتی ہے. یا صرف لفظ ذکر کر دیتے ہیں ضرورت کی بنا پر، کس بنا پر؟ کہ عنیزہ پر تنوین پڑی گئی کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا پر. آپ سمجھ جائیں ضرورت سے ضرورت شعری مراد ہے، اور یہ صرف اشعار میں گنجائش ہے، عام کلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. بھائی تو کہتا ہے وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي، اور خاص طور پر وہ دن کے جس دن میں عنیزہ کے حوتج میں داخل ہوا تو وہ کہنے لگی تیرے لیے ہلاکتیں ہوں یقیناً تو مجھے بیدل بھی کر دے گا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ لَكَ الْوَيْلَاتُ تیرے لیے ہلاکتیں ہوں. بعضوں نے لکھا کہ یہ بدعا دے رہی ہے بھائی، ویل کا معنی کیا ہے؟ حالات، بدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جبکہ بعد میں کہا نہیں یہ بدعا نہیں دے رہی، یہ گویا دعا ہی دے رہی ہے، ویسے محبت اور شفقت کے طور پر یہ کہہ رہی ہے، اور یہی یہاں مناسب بھی بنتا ہے بھائی، مناسب بھی بنتا ہے. عام کلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات محبت میں بھی اس طرح کے لفظ بول دیے جاتے ہیں بھائی، جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں مثلا کہ یہ کم بخت یہ تو نے کیا کر دیا. محبت کے اندر ایک تو ہے نا غصے میں کہنا وہ الگ ہے، ایک محبت کے اندر بھی اس طرح کا لفظ بول دیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے بھائی، تو یہ بدعا نہیں ہے. آگے دیکھیے بھائی، تقول وقد مال الغبیط بنا معن عقرت بعیری یمرا القیف فنزلی. اچھا جی، وقد مالا، مالا یا میلو کے معنی ہے مائل ہونا، جھکنا جھکنا. الغبیط، غبیط جو ہے یہ ہودج کو ہی کہتے ہیں، ہودج کو، جبکہ بعضوں نے کہا کہ غبیط یہ کجاوے کی ایک خاص قسم ہے اس کو کہتے ہیں بھائی مالا. تو مالا کا معنی جھکنا جھکنا، اور آگے بنا با آ رہی ہے، اور با کے ذریعے کسی فعل کو متعدی بنایا جاتا ہے، تو اب مانا کر دیں گے متعدی والا، مال الغبیط بنا، وہ ہودج ہمیں جھکا رہا تھا. مال الغبیط جھکا رہا تھا، الغبیط یہ فاعل ہے، کون؟ ہودج. بنا کس کو؟ ہمیں. معن، معن یہ حال ہے بنا کی نا ضمیر سے، اے جمیعن، یعنی یہ ہم دونوں کو یہ کیا کر رہا تھا؟ ہودج جھکا رہا تھا. آکار کا، آکارا کا معنی میں نے کل ذکر کیے تھے، ایک معنی کیا تھا؟ ذبح کرنا، اور ایک پاؤں کو زخمی کرنا، تلوار مارنا گھٹنوں پر تاکہ وہ گر پڑے، اور تیسرا اور کمر زخمی کرنا. یہاں یہ وہ کمر زخمی کرنے کے معنی میں ہے. آکار تبعیری، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو بھائی، آکار تبعیری تو نے زخمی کر دیا بعیری میرے اونٹ کی کمر کو. یمرا الخیسی، اے امرا الخیس، فنزلی پس تو اتر جا. میں نے بتلایا تھا امرؤن لفظ بھائی اس میں آخری دونوں حرف اعراب ایک جیسا آئے گا، اعراب تو ایک حرف پر آتا ہے، لیکن یہاں پر جس جو اعراب ہوگا یعنی حمزہ پر امرؤن کے، را پر بھی ویسی ہی حرکت آئے گی. تو یہ امرا القیس منادا ہے اور مضاف ہے، امرا مضاف، القیس مضافون الیہ، یا عبد اللہ، اور منادا مضاف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اس لیے نصب پڑھیں گے یمرا القیس، اے امرا القیس. اور فنزلی امر ہے، نزل ينزل سے انزل، انزل، اور پھر کسرہ بڑھایا گیا، کسرہ اور یا بڑھا دی گئی، یہ قافیے کی رعایت رکھنے کے لیے، کیونکہ سارے اشعار کے آخر میں کیا رہی ہے؟ زیر اور یا ہے بھائی. وشحمین کا ہو دابت بے مقصل مفصلی، دیکھا لام کے نیچے زیر ہے، اور اس زیر کو لمبا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں، تو گویا زیر اور یا ہے آخر میں. اور اسی طرح مرجلی اور فنزلی، تو تو یہاں پر بھی اسی طرح اس کو لمبا کریں گے. تو یہ کس لیے کیا؟ حالانکہ فانزل یہ تو ساکن ہے ہونا چاہیے, امر ہے قافیے کے وہ برقرار رکھنے کے لیے بھائی, قافیے کی رعایت رکھنے کے لیے یوں کہیں بھائی. یہ جو شعر کے آخر میں ایک جیسے وزن آتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں. ہر شعر کے ایک شعر میں ایک خاص وزن آ رہا ہے تو ہر شعر کے اندر اسی طرح پورے قصیدے میں چلے گا, اس کو قافیہ کہتے ہیں بھائی. تقول وہ کہہ رہی تھی وقد مال الغبیت بنا معن, یہ حال ہے حال, اس حال میں کہ حودج ہم دونوں کو اکٹھا جھکا رہا تھا, اس حال میں کہ حودج ہم دونوں کو اکٹھا جھکا رہا تھا. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ مقولہ اگلے مصرے میں آ رہا ہے. عقرت بعیری یمرا القیس فنزلی, کہ امرا القیس تو نے میرے اونٹ کی کمر زخمی کر دی ہے تو نیچے اتر جا. یہ ہے مقولہ, تقولو کے لیے مقولہ. تقول وقد مال الغبیت بنا معن عقرت بعیری یمرا القیس فنزلی. ترکیب سمجھ میں آئی؟ وقد مال الغبیت بنا معن یہ کیا ہے؟ حال, تقولو کے اندر ہیا ضمیر سے, اور یہ بنا کے اندر با کس لیے آئی؟ متعدی بنانے کے, اور معن کس, یہ حال ہے بنا کی نا ضمیر سے, اور یہ معن کس معنی میں ہے؟ جمیعن جمیعن. تقول وہ کہہ رہی تھی اس حال میں کہ حودج ہم دونوں کو اکٹھا جھکا رہا تھا. کیا کہہ رہی تھی؟ یہ آگے مقول آ گیا کہ اقرت بعیری, کہ تو نے میرے اونٹ کی کمر زخمی کر دی. امرا القیس, اے امرا القیس فنزلی, پس تو اتر جا. فقلت لها سیری وارخی زمامہ ولا تبعدینی من جناک المعللی. فقلت لها سیری, سارا یسیرو سیرن کا معنی ہے چلنا چلنا, سیر تو چل مرد کو کہیں گے, امر ہے مذکر حاضر کے لیے, اور عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ سیری, تو یہ مؤنث کا صیغہ سیر, سیرا سیرو سیری سیرا سیرنا, گردان یاد ہے بھائی؟ اچھا تو سیری یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. سیری تو چلتی رہ. وارخی, ارخا یورخی کے معنی ڈھیلا چھوڑ دینا کھلا چھوڑ دینا. زمامہ, زمام کہتے ہیں لگام کو, لگام بھائی, لیکن یہ تو اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے مہار ہوتی ہے. وہ ارخی زمامہ, اور اس اونٹ کی مہار ڈھیلی چھوڑ دے یعنی کھلی چھوڑ دے, اس کو چلنے دے. وہ نیزا تو کیا کہہ رہی تھی؟ تو نیچے اتر جا. امرا القیس اسے کیا کہتا ہے؟ اونٹ کی مہار چھوڑ دو اور اس کو چلنے دو. ولا تبعدینی, اب آدا یبعد کے معنی دور کرنا. ولا تبعدینی نہیں ہے تو مجھے دور نہ کر. من جناک المعللی, جنا یجنی کے معنی ہوتے ہیں پھل چننا, پھل رخ پر لگے ہوئے ان پھلوں کو توڑنا اتارنا, یہ ہے جنا یجنی, اور جو پھل چنا جائے اس کو کہتے ہیں جنا. کیا کہتے ہیں؟ چنا ہوا پھل, اور اسی سے تو یہ جنا چنا ہوا پھل, اور اس کی اضافت ہے کاف ضمیر کی طرف بھائی. یاد رکھیے جس اسم کے ساتھ بھی, اسم فعل کی بات نہیں کر رہا, اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. جنا کی تیرا چنا ہوا پھل, جنا کی تیرا چنا ہوا پھل, تو یہ مضاف مضافلے ہیں آپس میں. المعلل بھائی معلق, علل یعلل تعلیل کا معنی ہوتا ہے یکے بعد دیگرے پھل چننا, یعنی بار بار چننا, یوں کہ مقرر چننا پھل کو, مقرر چننا مقرر توڑنا. اور اسی طرح علل یعلل تعلیل کا معنی ہے جی بہلانا دل بہلانا. توجہ ہے, علل یعلل تعلیل کا ایک معنی کیا؟ مقرر پھل چننا, اور ایک معنی کیا؟ جی بہلانا. اور یہاں اس شعر کے اندر معلل اور معلل لام پر فتحہ بھی روایات میں آیا ہے اور لام پر کسرہ بھی. اگر اس کو پڑھیں معلل تو جناک المعلل, تیرے مقرر چنے ہوئے پھل. جناکل معلل اس میں مفعول, مقرر چنے ہوئے پھل تو جنات المحلہ اس میں مفعول پڑھیں گے, اور اگر اس کا معنی کریں جی بہلانے دل بہلانے کے تو پھر اس کا پڑھیں گے محلل من جنات المحلل, تیرے وہ پھل المحلل جو میرا جی بہلانے والے ہیں, جو میرا جی بہلانے والے ہیں. جی فقلت لها سيري وارقي زمامه ولا تبعديني من جناك المحلل, فقلت لها تو میں نے اس سے کہا ان عزا سے کہا سیری تو چلتی رہ وارقي زمامه اور اس اونٹ کی مہار ڈھیلی چھوڑ دے, اس اونٹ کی مہار کھلی چھوڑ دے, ولا تبعديني من جناك المحلل اور تو مجھے دور نہ کر اپنے مقرر چنے ہوئے پھل سے, اپنے اس پھل سے المحلل جس کو مقرر چنا جا رہا ہے, محلل محلل جس کو مقرر چنا جا رہا ہے, اور یا دوسرا ترجمہ کر لیں ولا تبعدینی من جناک المعلل اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے المعلل جو جی بہلانے والا, نہیں بھائی یوں ترجمہ نہ کرو, اپنے اس پھل سے المعلل جو میرا جی بہلا رہا ہے. عموماً تو لگا اس میں فاعل کا ترجمہ والا کے ساتھ کرتے ہیں, زید زارقن کیا ترجمہ کرتے ہو, زید مارنے والا ہے. نہیں بھائی یہ ترجمہ نہیں مناسب اردو کے اندر, موقع کے مطابق ترجمہ ہوگا. زید زارقن اگر اس وقت کو پٹائی کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں زید زارقن تو ترجمہ ہوگا زید پٹائی کر رہا ہے, اور اگر اس کا نے اعلان کیا میں کل پٹائی کروں گا تو آپ دوسرے کو بتاتے ہیں زید زارقن, ترجمہ کیا کریں گے زید پٹائی کرے گا, پٹائی کرنے والا نہیں, کرنے والے کا تو اس میں تو یوں لگتا ہے مانا مناسب بات جگہ نہیں بنتا, مثلا زید اس وقت پٹائی کر رہا ہے تو زید ظارب ہے یا نہیں, ظارب ہے کہ نہیں, ظارب تو ہے. اب میں کسی کو بتاتا ہوں زید زارقن اور آپ وہی پرانا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ ہوگا, زید مارنے والا ہے, زید پٹائی کرنے والا ہے, اسے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کرے گا, لگتا ہے یا نہیں, حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے. ہاں تو اس میں فاعل کا ترجمہ موقع کے مطابق کیا کرو, میں کہتا ہوں زید قائمن کیا مطلب, ہاں یہاں صحیح ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا ہے, حالانکہ ہونا چاہیے تھا زید کھڑا ہونے والا ہے اور لگتا ہے جیسے مستقبل میں ایک بات ہوگی, ابھی نہیں. تو اس میں فاعل کا ترجمہ موقع کے مطابق کیا کرو, زید زارقن زید پٹائی کر رہا ہے یا زید پٹائی کرے گا, اور اگر ماضی میں کی تھی تو زید نے پٹائی کی تھی, یہ ترجمہ کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی, تو یہاں پر بھی معلل وہ پھل جس کو مقرر چنا گیا, نہیں چنا گیا نہیں چنا جا رہا ہے, اس وقت اس وقت کی بات کر رہا ہے, جس وقت وہ امرؤ القیس یہ بات کر رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے, حنیزہ کو, کہ تو مجھے دور نہ کر کس سے, اپنے اس پھل سے جس کو مقرر چنا جا رہا ہے, یا معلل کا ترجمہ کر لیں تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے المعلل جو میرا جی بہلا رہا ہے, حال والا ترجمہ کریں گے. معنی سمجھ میں آیا, تو امرؤ القیس جو ہے اپنی عشیقہ کو حنیزہ کو ایک پھلدار درخت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے, اور جیسے اس درخت سے اس کے پھل توڑ کر اس کا نفع اٹھایا جاتا ہے, اسی طرح حنیزہ کے ساتھ جو کبھی اس کے دیدار کی لذت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, کبھی اس کے ساتھ خوشگوار گپ شپ لگا کر جو ہے لذت حاصل کر رہا ہے, کبھی اس کے ساتھ بوسو کنار کر کے لذتیں سمیٹ رہا ہے, اور کبھی اس کو جو گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہے, ان ساروں کو اس کے پھل قرار دیا. جیسے درخت سے اس کے پھل کا نفع اٹھایا جاتا ہے, اسی طرح تجھ سے میں یہ نفع حاصل کر رہا ہوں, جیسے کہ درخت پھلدار درخت سے نفع حاصل کیا جاتا ہے. مانا سمجھ میں آیا بھائی, تو یہاں اس عشیقہ کو تشبیہ دے رہا ہے ایک پھلدار درخت سے جس کے پھلوں سے نفع اٹھایا جاتا ہو. ترجمہ دیکھیے, فقول تو لہا سیری, میں نے اس سے کہا تو چلتی رہ. سوال بھائی, چل وہ اس کا اونٹ رہا تھا یا وہ عنیزہ خود چل رہی تھی, اونٹ چل رہا تھا, لیکن امرؤ القیس کیا کہتا ہے سیری تو چلتی رہ. تو یاد رکھیے بھائی, عرب اسی طرح بولتے ہیں, چاہے کچھ خود چل رہا اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں تو چل رہا ہے, اور اونٹ پر اگر کوئی سواری پر چل رہا ہو تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں آپ کیا ہیں چل رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, تو اسی کے اعتبار سے کلام کیا. فَقُلْتُ لَهَا سِيرِي، تو میں نے اسے کہا تو چلتی رہ، وَأَرْخِي زِمَامَهُ، اور کھلا چھوڑ دے اس اونٹ کی لگام، اس اونٹ کی مہار کو، وَلَا تُبْعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُعَلَّلِي، اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس کو مقرر چنا جا رہا ہے. یہ دوسرا ترجمہ کرے، وَلَا تُبْعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُعَلِّلِي، اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جو جی بہلا رہا ہے، جو میرا جی بہلا رہا ہے. فَمِثْلِكِ حُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْزِعٍ فَأَلْحَيْتُهَا عَنْ دِي تَمَائِمَ مُحْوِلِي. معلوم ہوتا ہے منیزہ نے کچھ زیادہ ہی نخرے دکھائے، بھائی کبھی بھی نہیں آنے دے رہا، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے بھائی اس کو گلے لگانے کی، بوسوں کے نار کی، وہ کبھی ایک طرف زور لگا کر بچ جاتی ہے، کبھی دوسری طرف. تو آخر امرؤ القیصر دیکھو آگے کیا کہتا ہے، فَمِثْلِ کے حُبْلَا قَدْ تَرَقْتُ وَمُرْزِعٍ فَأَلْحَيْتُهَا عَنْ دِي تَمَائِمَ مُحْوِلِي. اچھا فمثل کی یہ مجرور ہے بھائی، یہ فا کے بعد ربا محذوف ہے، اے فربا مثل کی. حبلا، حبلا کا معنی ہے حاملہ، حاملہ عورت. قد ترخت، ترخا یترکو کے معنی ہے رات کو آنا، طارق رات کو آنے والا، طارق. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والد صاحب رحم اللہ اس لیے طارق نام پسند نہیں فرماتے تھے، اردو میں تو عام استعمال ہوتا ہے، کیونکہ طارق کا کیا معنی ہے؟ رات کو آنے والا، بھائی رات کو آنے والا. وہ مرضعین، مرضعین ارضع یرضع، ارضع کا معنی بچے کو دودھ پلانا، تو وہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ کیا ہے؟ مرضع ہے، مرضع ہے. اور چونکہ یہ صرف عورتوں کا وصف ہے، اس لیے یہاں فرق کے لیے تا لانے کی ضرورت بھی نہیں، ورنہ تو آپ کہتے ہیں زاربن اور زاربتن، کیونکہ زر کا وصف دونوں میں پایا جا سکتا ہے، مرد میں بھی اور عورت، لیکن ارضا کا وصف چونکہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ، اس لیے یہاں تا لانے کی ضرورت بھی نہیں. جبکہ بعض علماء نے فرق لکھا کہ ایک مرضع بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور مرضعاتن تا کے ساتھ ہی استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بالفعل دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے کہیں گے مرضعہ. کیا کہیں گے؟ اور جو ویسے کسی کے بارے میں بتلانا ہو یہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، یعنی دودھ پلاتی ہے، تو وہاں مرضع بغیر تا کے استعمال کریں گے، بغیر تا کے. اور لیکن بالفعل اگر دودھ پلا رہی ہے تو کہیں گے کہ وہ مرضعہ ہے. تو لہذا یہ چونکہ وصف خاص ہے مؤنث کے ساتھ، اس لیے اس میں تا نہیں لائی جاتی. جیسے حائضن، حیض بھی کیا ہے؟ عورت کے ساتھ خاص، لہذا وہاں بھی اسی طرح ہے، تا نہیں. اور وہاں بھی اسی طرح کریں گے، بالفعل جو ہے حیض جس کو آ رہا ہے تو وہاں تا ملا دیں گے، حائضہ. اور ویسے حیض والی ہے یعنی بالغہ ہے تو پھر کہیں گے حائض بھائی. فالحیتھا عن، الہا یلہی الہا، اس کا صلہ جب عن آ جائے، اس کا فیلا جب عن آ جائے تو اس کا معنی ہے غافل کر دینا. توجہ ہے، اللہ کا فیلا جب کیا آئے، عن، جیسے یہاں آگے عن لفظ آ رہا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا. زی تمائم، تمائم جمع ہے تمیمتن کی، اور تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو، تو زی تمائم تعویذوں والا، تعویذوں والا. جیسے زو مال کا کیا مطلب؟ مال والا. تو زی تمائم تعویذوں والا، اور یہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے، ای صبی زی تمائم، وہ بچہ جو تعویذوں والا ہو. محول، محول، محول حول سے ہے بھائی، حول سے، حول سال کو کہتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا خولان خول بھائی، زکات آئے گی کب؟ خولان خول مال پر ہو، یعنی پورا سال اس پر گزر جائے، اسی سے ہے. احوالا یحمل احوالا، بچے پر سال کا گزر جانا، تو محول وہ بچہ جس پر پورا ایک سال گزر گیا، محول. اور اسی میں محیل بھی عرب استعمال کرتے ہیں، محیل قانون کے مطابق ہے، محول میں اعلال ہوا. کیسے؟ واو پر کسرہ ثقیل، آپ نے پڑھا ہے واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کیا ہوتے ہیں؟ ثقیل. تو واو کا کسرہ کس کو دیا؟ ہا کو. اور ما قبل کسرہ کی وجہ سے پھر وہ کو کس سے بدلا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ محیل. تو محیل بھی عربی میں استعمال اور محول بھی، اور یہ اس بچے کو کہتے ہیں جس پر ایک سال گزرا ہو. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، ایک سال شرط نہیں ہے اس کے اندر، بس ہر چھوٹے بچے کو عرب کیا کہہ دیتے ہیں، محرم اور محرم کہتے ہیں. کہتے ہیں امرؤ القیس کہتا ہے مثلی کی روبا، میں نے بتایا یہاں محذوف ہے، کہ بہت سی تیرے جیسی حبلا حاملہ عورتیں قد ترکتو، تحقیق میں ان کے پاس رات کے وقت آیا، و مرضعین، اس کا تعلق اسی حبلا پر ہے، اور تیرے جیسی بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں میں ان کے پاس رات کے وقت آیا، فالحیتھا عن ذی تمائم محولی، تو میں نے ان کو غافل کر دیا، کس سے؟ عن صبیین ذی تمائم، کس سے؟ تعویز بچوں کو پہنائے جاتے ہیں نا عموماً، تو اس لیے سبھی محذوف نکال لیں گے، تعویزوں والے بچے محول چھوٹے، تعویزوں والے ایک سالہ چھوٹے بچے سے، یا مطلقاً چھوٹے کے معنی میں کر لیں، تو میں نے ان کو غافل کر دیا ان کے چھوٹے بچوں سے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فمثل حبلا قد ترکت و مرضعین فالحیتھا عن ذی تمائم محولی، تیرے جیسی بہت سی حاملہ اور مرضع عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا، تو میں نے ان کو ان کے چھوٹے تعویذوں والے بچوں سے غافل کر دیا. اے انیزہ، تو اتنے نخرے دکھا رہی ہے، اور حالانکہ میں تو ایسا ہوں، میرے اندر تو عورتیں اتنی رغبت رکھتی ہیں، اتنی میرے ساتھ محبت کرنے والی ہیں، کہ بہت سی حاملہ اور مرضعہ عورتوں کے پاس رات کے وقت میں آیا، اور وہ مرضعہ عورت جس کی سب سے زیادہ توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے غافل ہو گئی اور میری طرف ان کی توجہ ہو گئی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فَمِثْلِكَ حُبْلَا قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْضِعِينَ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِي، بس تیرے جیسی بہت سی حاملہ اور مرضعہ عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا، تو میں نے ان کو غافل کر دیا ان کے چھوٹے تعویذوں والے بچوں سے. سوال، تیرے جیسی حاملہ اور مرضعہ عورتیں، ان ایسا نہ تو حاملہ تھی اور نہ مرضعہ، وہ تو کماری تھی، ابھی پیچھے ذکر کیا بھائی، وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَ، تو وہ تو کماری تھی. پھر کیا مانا تیرے جیسے حاملہ اور مرضعہ عورتیں؟ بھئی یہ تشبیہ حاملہ ہونے میں نہیں ہے، مرضعہ ہونے میں نہیں ہے، تشبیہ ہے حسن و جمال کے اندر، یا تشبیہ ہے عشیقہ ہونے میں، جیسے تو میری عشیقہ ہے، اور اسی طرح اور بھی میری ایسی عشیقہ ہیں جو کیا تھی، حاملہ یا مرضعہ تھی، وہ بھی ہر چیز سے غافل ہو کر میری طرح متوجہ ہو گئی، اور تو مجھے اپنے آپ سے کیا کر رہی ہے، دور کر رہی ہے. تو یہ تو یا حسن و جمال میں، کہ جیسے تیرے جیسے حسن و جمال والی اور بھی بہت سی حاملہ اور مرضعہ عورتیں، وہ مجھ میں بڑا شغف رکھنے والی تھیں. معنی سمجھ میں آیا؟ تو تشبیہ کس میں؟ عشیقہ ہونے میں، میری محبوبہ ہونے میں، یا تشبیہ کس میں؟ حسن و جمال میں بھائی. اور خاص طور پر حبلہ اور مرضعہ کو ذکر کیا، تیرے جیسے حبلہ حاملہ اور مرضعہ عورتیں، اس لیے کیونکہ یہ جو دو عورتیں ہیں مردوں میں سب سے کم شغف رکھنے والی ہیں، حبلہ کیونکہ وہ حاملہ ہے، اور مرضعہ اس کی وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ اپنے بچے کی طرف. تو یہ دو قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ مردوں میں سب سے کم شغف رکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن میری عشق و محبت کی وجہ سے یہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھیں. تو اے انیزہ، تجھے بھی اتنے ناز اور نخرے نہیں دکھانے چاہیے بھائی. اذا ما بقى من خلفه انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحول. بقى یقی کے معنی رونا، خلف پیچھے، انصرف کا معنی پلٹنا پھرنا، بشق یہ شق ہے لفظ بھائی، اور شق کہتے ہیں آدھا حصہ، نصف کو بھائی، نصف کو. حول يحول تحویل کا معنی پھیرنا پلٹنا. اذا ما، یہ ما کیا ہے؟ زائد ہے، زائد ہے. امرؤ القیس کیا کہتا ہے؟ کہ میں ان کے پاس آیا، اور ان کے پاس آیا اور پھر میں ان کے ساتھ صحبت میں مشغول ہو گیا. اذا ما بقى من خلفه انصرفت له، تو میں اس کے ساتھ مشغول ہوں، وہ حاملہ یا مرضعہ کے ساتھ. اور اذا ما بقى من خلفها، اور جب ان کا وہ چھوٹا بچہ تعویذوں والا وہ روتا تھا ان کے پیچھے، بچہ روتا تھا، ان صرفت لہو بشق، تو یہ عورت جو ہے اپنے آدھے حصے کو اس کی طرف موڑ دیتی تھی دودھ پلانے کے لیے، تاکہ بچہ کیا ہو، بچے کو خاموش کروانے کے لیے، وَتَحْتِ شِقُّهَا، اور اس عورت کا نصف آدھا نیچے والا آدھا حصہ جو میرے نیچے ہوتا تھا، لَمْ يُحَوَّلِي، وہ نہیں پھیرا جاتا تھا، یعنی مجھ سے اتنا شغف رکھتی تھی، وہ بچہ رو رہا ہے، مرضیہ جس کی ساری توجہ اپنے بچے کی طرف ہے، وہ بچہ رونے بھی لگتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی، صرف اپنے اوپر والے آدھے حصے کو اس کی طرف موڑ دیتی تھی، اس کو خاموش کروانے کے لیے یا دودھ پلانے کے لیے، لیکن نیچے والے آدھے حصے کو وہ میرے مجھ میں بہت زیادہ شغف کی وجہ سے اس کو وہ موڑتی ہی نہیں تھی۔ بھائی تو محشی بھی لکھتے ہیں کہ یہ دو اشعار تو دائرہ تہذیب سے ہی باہر ہیں۔ بھائی مانا سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، اچھا چلیں جلدی سے ایک دفعہ سارے اشعار پھر دیکھ لیں۔ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي، اور جس دن کہ میں عُنَيْزَة کے حوضج میں داخل ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی تیرے لیے ہلاکتیں ہو، تو مجھے پیدل ہی کر دے گا۔ تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الْغَبِيطُ بِنَا مَعًا عَقَرْتَ بَعِيرِي يَمْرَأَ الْخَيْثَ فَانْزِلِي، اس حال میں کہ حوضج ہم دونوں کو جھکا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ امرؤ القیس، تو نے تو میرے اونٹ کی کمر زخمی کر دی ہے، فانزلی، بس تو اتر جا۔ فقلت لها سیری وارقی زمامہ ولا تبعدینی من جناک المعللی، تو میں نے اسے کہا تو چلتی رہ اور اس اونٹ کی مہار کھلی چھوڑ دے، اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس کو مقرر چنا جا رہا ہے، یا ولا تبعدینی من جناک المعللی، اور تو مجھے دور نہ کر اپنے اس پھل سے جس جو میرا جی بہلا رہا ہے۔ فمثلی کے حبلا قد ترقت ومرضع فالہیتها عندي تمائم محولی، پس تیرے جیسی بہت سی حاملہ اور مرضعہ عورتوں کے پاس میں رات کے وقت آیا تو میں نے ان کو تعویذوں والے ایک سال کے چھوٹے بچوں سے بھی غافل کر دیا۔ اذا ما بقى من خلفها انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحول، جب وہ بچہ روتا تھا اس کے پیچھے تو وہ پھیر دیتی تھی اس کی طرف، بشق با متعدی بنانے کے لیے، انصرف کا معنی پھیرنا، اب معنی کیا کریں گے؟ پھیرنا، تو وہ پھیر دیتی تھی اس کی طرف اپنے نصف حصے کو۔ وتحت شقها لم يحول، اور میرے نیچے اس کا جو نصف ہوتا تھا، لم يحول، وہ نہیں پھیرا جاتا تھا۔
چلیے بس، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.